الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو دین دیا ہے اس دین میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل ہے. ایمان کن چیزوں پر ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے جب تک اس ایمان کو ہم نہیں سمجھیں گے اس کے مطابق ہمارا عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بنیادی باتیں جس پر دین نے بڑا زور دیا ہے وہ ایمانیات کا ہے، بلیفس کا، جو دل کے اندر جم جائے، گڑ جائے اور اس کو کوئی بھی ہلا نہ سکے. یہ ایمان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. کافر جو ہے اس کے دل میں کفر گڑ جاتا ہے، وہ اس کا ایمان ہے اور اسی کے مطابق وہ چلتا ہے. لیکن مومن جو ہے مسلمان، اس کے دل میں جب ایمان گڑ جاتا ہے تو وہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے. اس لیے ایمان کا سمجھنا ایک بنیادی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہم جب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم منہ سے یہ لفظ، لیکن شہادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ دل سے بھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، دل سے بھی میں سچا مانتا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے، اور دل میں یہ چیز اب جم چکی ہے جس کی وجہ سے میں زبان سے اس کا اظہار کر رہا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی کوئی آسان گواہی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پہ سارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. اگر بندہ دل سے مخلص ہے، اور اگر دل سے مخلص نہیں تو جتنی بھی برائیاں پہلے کی ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہوں گی، اور اس کا اظہار کرنا ایک نفاق ہوگا، اور اس کا بھی اظہار جو ہے نا یہ بھی گناہ کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کچھ کہا جائے زبان پہ، جو حروف لائے جائیں ایمان سے متعلق، اس کا تعلق دل سے بھی ہو اور دل میں یہ چیز جمی ہوئی ہو. جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تو اب اس کا یہ سوال نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پوجا کی جا سکتی ہے کسی کی یا نہیں. اب اس سوال کو چھوڑ دیا جائے. جب ہم یہ مان چکے کہ اللہ کی ذات اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ من دون اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو مخلوق مانیں. یہ ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے. اور مخلوق محتاج ہوتی ہے اس کی جو پیدا کرنے والا ہے, جو رب ہے. رب محتاج نہیں ہوتا. یہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رب کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بس آسمان پہ ہے, اس نے دنیا پیدا کر دی ہے اور دنیا چل رہی ہے, جس طرح ہم چلاتے ہیں چل رہا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ ایک طرف ہے. مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو درمیان میں ہیں, ہماری اگر ان سے ہو جائے تو وہ آگے اللہ سے کر دیتے ہیں ہماری بات. یہ کس نے کہا ہے؟ اس کو قرآن نے کہا افترا علی اللہ کذبا. یہ بندہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے, اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے علاوہ کسی اور کو تم رب مان لو, معبود مان لو اور اسی کو اختیارات دے دو, اسی کے بارے میں تم اپنے عقائد یہ بنا لو, ایمان یہ بنا لو, جبکہ یہ کلمے کے بالکل خلاف ہیں. یہ پھر محض دعویٰ ہے. دل میں کلمے کا معنی اور مفہوم نہیں بیٹھا. یہ سچا ایمان نہیں ہے, کھرا ایمان نہیں ہے, اس میں ملاوٹ ہے. اللہ کو ایسے ملے ہوئے ایمان کا, ملاوٹ والے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثواب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محفل میں آ کے لوگ کہتے تھے, صحابہ کرام کو کہتے تھے, ہم بھی ایمان لائے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو, ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو, ہم بھی مانتے ہیں قیامت کو, ہم بھی مانتے ہیں فرشتوں کو, ہم بھی مانتے ہیں جنوں کو, ہم بھی مانتے ہیں کتابوں کو اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں. مگر دل کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے نا, ہمیں تو پتہ نہیں. ہم تو بظاہر جو کچھ سنتے ہیں مان لیتے ہیں, مگر اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین, میں ان کی دلوں کی کیفیت مسلمانوں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے, وہ دل سے ماننے والے نہیں. یہ زبانی اظہار کر رہے ہیں, اندر سے بالکل خالی ہیں. نفرت ہے ان کو اللہ کے رسول سے, دین سے, مسلمانوں سے, یہ نہیں پسند کرتے. بتا دیا, یہ اللہ تعالیٰ ہے. ایمان اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے, اور بندے کا اندر کا جو عمل ہے, دل کے اندر کی جو کیفیت ہے, یہ ایک اس کا رب سے تعلق ہے, بندوں کے ساتھ نہیں ہے. جب تک یہ تعلق خالص نہیں ہوگا اللہ کو وہ ایمان منظور نہیں, قطن منظور نہیں. ان ایمانیات میں جہاں اللہ کی وحدانیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں, اللہ قطن پسند نہیں کرتا کہ اس میں کسی بھی شخصیت کو, کسی بھی مخلوق کو اللہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے, اللہ جیسا سمجھ لیا جائے, یا اللہ کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات میں کسی ایک اختیار کو اس کو دے دیا جائے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کی زبان میں, دین کی زبان میں اس کو شرک کہتے ہیں. اور شرک, ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنی ذات پہ بھی کرتا ہے, اور جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو اپنے عملوں کو برباد کر دیتا ہے اور آگے چھٹکارے کی کوئی بھی راہ اس کے لیے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اور ہاں اللہ چاہے تو اس کے علاوہ اور بہت سے گناہ معاف کر دے. شرک کو معاف نہیں کرنا بہت بڑا ظلم ہے. وجہ یہ ہے ہم خود بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. میرے پاس کوئی اتھارٹی ہو, آپ کے پاس کچھ ہو, اور آپ یہ اتھارٹی کسی اور میں بھی تسلیم کر لیں, تو مجھے چیلنج کر رہے ہیں نا, مجھے چیلنج کیا جا رہا ہے. کوئی ہے ایک عام سی بات, لیکن عام سمجھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ کوئی بیوی اگر اپنے خاوند کو یہ کہہ دے تو بھی میرا خاوند ہے, یہ جملہ کیا خاوند کے لیے قابل قبول ہے؟ کیا اس کو غیرت نہیں آئے گی؟ کیا وہ برداشت کرے گا ایسی بیوی کو؟ میں بھی اللہ کو کہہ دوں اللہ تو بھی میرا رب ہے، تو بھی میرا اللہ ہے، اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہے یہ چیز، وہ نہیں پسند کرتا ایسی باتوں کو، ایسے ایمانیات کو، ایسے عقائد کو، اور اس عقیدے کی بنیاد پہ کیے گئے کسی عمل کو بالکل پسند نہیں کرتا. وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو میں نے کہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسرا مطلب ہے باقی سب جھوٹے ہیں، یا خود بنے ہیں یا ان کو بنایا گیا ہے. اگر بنایا گیا تو ان کا کوئی قصور نہیں، اور اگر خود بنے ہیں تو سب سے بڑے فراڈی ہیں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، خود بن بیٹھا. خود اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں اور سب سے بڑا ہوں، سب سے اونچا ہوں، سب میری ناک کے نیچے ہیں. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پھر اللہ نے جب اس کو پکڑا تو ایسی پکڑ اللہ نے کی اس کی کہ آئندہ قیامت تک کے آنے والے ایسے فرعون صفت انسانوں کے لیے عبرت اس کو بنا دیا کہ کسی نے بھی اگر میری خدائی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ زیب مجھے دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہوں میں، ہم، یہ تکبر مجھے زیب دیتا ہے کہ میں کہوں ہاں میں اس کا خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں سب سے بڑا ہوں. لیکن اگر کوئی میرے مقابلے میں آ کے یہ کہے کہ میں بھی بڑا ہوں، میں بھی ہوں، میں، تو اللہ فرماتے ہیں جس نے اس میں مجھ سے جھگڑا کیا میں اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود سی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانیں. ہم تو بڑے آسانی سے سمجھتے ہیں کہ شاید جو جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کو یہ بھی پسند ہے. نہیں، کوئی پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ نے صرف اسی کی دعوت دی تھی. مکی لوگ آپ کی اس دعوت کو سمجھ کے ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اور سب سے بڑا دعویٰ یہی ہے کہ ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کون سی نئی بات ہے اس میں سوائے اس کے کہ میں رسول ہوں؟ ہم کیوں مانیں اس کو رسول؟ اور اسی مخالفت پہ نبی علیہ الصلات والتسلیم کو اور صحابہ کرام کو مجبور کیا جو ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے. ہجرت کا دوسرا سال تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے حالات کو کہ بہت سے مسلمان لٹ پٹ کے یہاں آ گئے، ان کی جائیدادوں پہ وہ قابض ہو گئے، ان کو بیچ ڈالا اور بیچ کے اسی پر یہ تجارت کر رہے ہیں اور نفع کما رہے ہیں، اور میرا ایک ایک صحابی یہاں سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک چادر پہن کے لٹا پٹا یہاں پہنچا ہے. تو اگر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا تو ہم بھی ذرا تھوڑا سا ان کو سبق سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے شام سے مدینہ سے نکل کے مکہ جا رہا ہے اور مدینہ پہنچنے والا ہے. آپ کو اطلاع ملی، آپ نے بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا جو اس وقت تیار ہے کھڑا ہو جائے اور میرے ساتھ چل نکلے. یہ اجازت نہیں دی کہ تم میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کر لوں پھر چلتا ہوں. نہ، جس نے کرنا ہے وہ اپنا کام کرے، جو تیار ہے میرے ساتھ چلے. جتنے تیار تھے چل پڑے، قافلہ نکل گیا. لیکن ابو سفیان نے اس کی اطلاع دے دی مکہ میں کہ مکی لوگوں قافلہ لٹ رہا ہے، پہنچو مدد کے لیے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو لائیو کمنٹری جنگ بدر سے پہلے کی اور بعد کی جو دی ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہی ابو جہل، یہی اس کے ساتھی حرم پاک میں آتے ہیں، حرم پاک کے غلاف کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے ایک دعا کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اس دعا کو سنیے گا اور سوچیے گا کہ ہم میں اور ان میں اب کیا فرق ہے. اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. غلاف کو پکڑ کے کہتے ہیں رب اے اللہ اگر واقعی یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں یا محمد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اگر واقعی یہ تیری طرف سے ہے, اللہم اے اللہ اگر واقعی یہ تیری طرف سے ہے تو میں ماننے کا نہیں, ہم ماننے کے نہیں, بلکہ ہم تجھ سے یہی درخواست کریں گے کہ اس کے بدلے میں تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لیا, ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے, وہی کو نہیں مانیں گے, قرآن کو نہیں مانیں گے. یہ قرآن نے ذکر کی ہے یہ دعا. اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دے رہے ہیں, تو کیا فرق ہے پھر؟ عقیدہ تو ایک جیسا ہے. وہ بھی دعا کر رہا ہے خانہ کعبہ میں آ کے غلاف کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہم, ایک نہیں اس کے ساتھ سارے مشرک سردار سب کھڑے ہیں کہتے ہیں اللہم. کیا فرق ہے پھر؟ فرق صرف یہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ کو متعارف کرایا تھا اس اللہ کے تعارف کو, اس اللہ کو ان لوگوں نے نہیں مانا. وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ ہے, وہ ہمارا خالق ہے, لیکن اس کے پاس کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے, یہ خدا ہیں جو ہم نے خانہ کعبہ میں لٹکا رکھے ہیں, باندھ رکھے ہیں, یہ ہماری سنتے ہیں, یہ بھی خدا ہیں, ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں, ہماری یہ سنتے ہیں اور پھر یہ آگے اللہ کو پہنچاتے ہیں. یہ فرق تھا صرف. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کہی قرآن کے ذریعے سے کہ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان. پیارے رسول جب آپ کے صحابی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو بتائیے میں قریب ہوں, ہر انسان کے قریب ہوں. وہ بات تو کرے, آئے تو صحیح, مجھ سے سرگوشیاں تو کرے, مجھ سے مانگے تو صحیح. اجیب میں جواب دیتا ہوں, دعوت الداعی ہر اس شخص کی جو مجھ سے دعا کرتا ہے, اذا دعان جب بھی وہ مجھے پکارے, رات ہو دن ہو اندھیرا ہو روشنی ہو اکیلا ہو لوگوں میں بیٹھا ہو کوئی بھی وقت ہو, وہ مجھے پکارے مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو سنوں گا اور قبول کروں گا. اللہ نے تو اپنا یہ تعارف کرایا, اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے میرے اور اپنے درمیان کسی اور کو لانے کی, تم بات تو کرو, مانگو تو صحیح مجھ سے, میں کوئی بادشاہ ہوں انسانوں کی طرح کہ اپنے جان کے تحفظ کے لیے میں نے اپنے آپ کو کمرہ در کمرہ اندر بٹھایا ہوا ہے, عام بندے کی ہوا نہ لگے, اس کی آنکھ مجھ پر نہ پڑے, اور اگر کسی نے بات کرنی ہو تو پہلے میرے سیکٹری سے بات کرے اور پھر اس کے بعد وہ بات مجھ تک پہنچے, پھر میں بات سنوں گا ورنہ نہیں سنوں گا. اللہ نے کہاں کہا ہے؟ یہ بادشاہی نظام تو بعد میں قائم ہوا, اللہ کا نظام تو شروع سے آ رہا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اب سوچئے, یہ وہ فرق تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعارف کراتے ہیں هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, مگر وہ اس کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے نہیں وہ اللہ ہے, مانتے ہیں گاڈ ہے, سب دنیا مانتی ہے, مگر یاد رکھیے جس اللہ کو قرآن نے تعارف کرایا ہے دنیا اس اللہ کو نہیں ماننا چاہتی, وہ مانتی ہے کہ گاڈ ہیں ایک نہیں کئی ہیں, اور جبکہ اللہ ایک ہے وہ یہ بھی مانتی ہے کہ گاڈ کی فیمیل بھی ہے, مگر ہمارا دین یہ کہتا ہے اللہ کی کوئی فیمیل نہیں, لم تکن لہ صاحبہ اس کی کوئی بیوی نہیں, لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہ اکیلا ہے، یہ کہتے ہیں گاڈز ہیں، خدا ہیں بہت سے، یہ فرق ہے. یاد رکھیے یہی وہ فرق ہے جو ہمارے ایمان کو ان کے کفر سے علیحدہ کرتا ہے. جی ہاں، اور یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے دنیا آج مسلمانوں سے ناراض ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دنیا مسلمانوں سے صرف اس لیے ناراض ہے کہ وہ ایک اللہ پر کیوں ایمان رکھتی ہے، ایک اللہ کے بیٹے کو کیوں نہیں تسلیم کرتی، اللہ کی بیوی کو کیوں نہیں تسلیم کرتی، اللہ کی اولاد کو کیوں نہیں تسلیم کرتی. وہ کیوں کہتے ہیں ایک اللہ ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہے اور کوئی کچھ نہیں، سب مخلوق ہے. نہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بلکہ ان کی والدہ بھی مخلوق ہیں، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ہیں. آپ کو خود کہا گیا اللہ کے رسول، آپ کہیے ان کو کھل کے کہیے کہ لا املک لکم نفعا ولا ضرا، تم مجھے خدائی کا درجہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جب مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے میں اپنے نقصان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہوں. جب میں مالک، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اپنی ملکیت، اپنے اقتدار اور اپنے اختیار سے، اور نہ ہی میں تمہیں اپنے اقتدار اختیار سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ، ولا اعلم الغیب، میں غیب کو بھی نہیں جانتا. اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو دو فائدے مجھے ضرور ہوتے، لست اکثرت من الخیر وما مسنی السوء. پہلا فائدہ یہ ہوتا کہ بھلائیاں میں سمیٹ لیتا، نقصان آنے سے پہلے پہلے میں ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا. جانتا ہوتا کہ مجھے تکلیف آنے والی ہے، یہ غیب میں جانتا ہوتا، تو میدان بدر میں یا میدان احد میں، خاص طور پر میدان احد میں، مجھے کبھی دھکا دے کے یا پش کر کے گڑھے میں نہ گرایا جاتا، اور ابن قمیہ جیسا ظالم انسان آگے بڑھ کے اپنی تلوار کا وار میرے چہرے پر نہ کرتا، اور میری خود کی جو سلاخیں تھیں وہ کٹ کے میرے گال میں نہ گھستی. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں کبھی یہ دعا نہ کرتا، لن یفلح قوما فعلوا بنبیہم ہاکذا، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح سلوک کرے. اگر مجھے غیب ہوتا تو میں کبھی یہ دعا نہ کرتا، کبھی نہ کہتا، اور کبھی پھر مجھے یہ سننا نہ پڑتا وحی کے ذریعے سے کہ لیس لک من الامر شیء، اللہ کے رسول میرے جو خدائی کے معاملات ہیں ان میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کرے؟ یہ خدائی کے معاملات ہیں، یہ میرے اختیار میں، آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. میں جانتا ہوں کہ آج یہ حملہ کرنے والے آپ پہ، کل کو ہو سکتا ہے آپ کے جان نثار بن جائیں. یہ قدر کریں آپ کی زیادہ، اور ایسا ہی ہوا. نبی کی زبان سے یہ لفظ کہے ہیں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بتایا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی کو بھی خدائی کے اختیارات دے رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے، نبی نہیں بلکہ نبی کی اولاد ہو، نبی کے اپنے رشتہ دار ہوں، آپ کا خاندان ہو، اہل بیت ہوں، ہم نے ان کو بھی خدائی کے اختیارات سونپ رکھے ہیں. یہ توہمات، اس قسم کے خیالات جس کی کوئی بنیاد نہیں، انسان کے لیے گمراہ کن ہے. یاد رکھیے یہ چیزیں اسلام سے دور کرنے والی ہیں. قرآن مجید نے کھل کے جو باتیں کہی ہیں، یہ کھل کے ہمیں کہنی بھی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بعض کو کڑوی لگتی ہوں، مگر قرآن ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک، اللہ کے رسول جو کچھ آپ پر اتارا جا رہا ہے اس میں بلا کم و کاست آپ نے ہر ایک چیز کو، ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، چاہے لوگ آپ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں، چاہے کتنے دھمکیاں دیں، کتنے برا بھلا کہیں آپ کو، آپ نے بلغ ما انزل الیک پہنچانا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، نہ پہنچایا، گھبرا گئے اور یہ سوچا کہ یہ بات بڑی کڑوی ہے، لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، تو فما بلغت رسالتک، تو اللہ کے رسول ہم پھر آپ سے یہی کہیں گے کہ ہماری ذمہ داری جو ہم نے آپ پر عائد کی تھی رسالت کی، اس کا حق پھر آپ نے ادا نہ کیا. سوچئے، مکہ میں رہتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسی کو تو قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بڑی بھاری بات ہے جو ہم آپ پر اللہ کے رسول اب اتاریں گے، اس کو آپ نے بھی برداشت کرنا ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے. بڑا بوجھل کام ہے لیکن یہ کرنا ہے. آج اس بوجھ کو کون اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو قرآن مجید کو صحیح طریقے پر سمجھنا چاہے؟ کون ہے جو قرآن مجید کے صحیح مفاہیم کو جاننا چاہے؟ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں، ان اختلافات نے ہمیں اب جہاں پہنچا دیا ہے، لگتا نہیں ہے کہ ہم شاید واپس کسی وقت پلٹیں اور ہم آپس میں مل جل کے رہیں اور ایک ایسی چیز پر اتفاق کر لیں جس پہ کوئی جھگڑا نہیں. اور قرآن مجید نے اس اتفاق کی حدود کھینچ دی ہیں، یہ زبانی دعوے نہیں ہیں. نہ یہ ہے کہ میں ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے بلند کر لوں اور ایک پکچر جو ہے اخباروں میں دے دوں کہ ہم متحد ہیں، یہ طریقے نہیں ہیں. انسان ہیں ہم، غلطیاں ہوتی ہیں، بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں سوچنا ہے کتنے اتحاد بنے، کتنے ٹوٹے، کتنے دعوے کیے گئے اور کتنے دیندار لوگوں نے یہ دعوے کیے، مگر ہوا کیا؟ دل بالکل پھٹے ہوئے ہیں، مل نہیں رہے. جس کا حل قرآن مجید نے بتایا ہے. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، مسلمانو اگر مسلمان ہو اور تمہارے درمیان جھگڑے ہوں کسی معمولی بات پہ یا بڑی بات پہ، انسان ہو، جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم انسان ہو، مسلمان ہو، خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے اور وہ دینی مسئلہ ہو تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، کسی اور کی طرف نہ لے جاؤ. کسی تیسرے کے پاس جاؤ گے تو یہ اختلاف کی بنیاد ہوگی. کسی تیسرے کو ریجیکٹ کر دو گے مسلمان رہو گے، لیکن اللہ اور رسول کی بات مانو گے تو اختلاف ختم ہوگا، اور ان کو مان لو گے تو مسلمان رہو گے. اور ان میں سے اگر کسی ایک کو تم نے چھوڑ دیا تو اسلام کی پھر خیر مناؤ، یہ حل ہے. اور اس کے ساتھ یہ زور دیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہو کہ جو کچھ کر رہے ہیں کل قیامت کو بھگتنا ہے، وہاں ریزلٹ ملنا ہے، جو آج کاٹ رہے ہیں کل قیامت کو اس کی جزا میں ملے گی، جو آج بو رہے ہیں کل کاٹیں گے، اگر تمہارا یہ ایمان ہے تو پھر یہی نصیحت قبول کر لو کہ ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے اختلاف کو لے جاؤ. کیا ہمارے دین میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین نامکمل دیا ہے؟ کیا ہمارا قرآن مجید کی ہدایت پر ایمان نہیں؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی، اور تمہارے مسلمان اسلام ہونے پر ہی میں راضی ہوں۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین دیا وہ نامکمل تھا؟ کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا نہیں ہے؟ مکمل دین ہے اور مکمل ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک زندہ رہے گا اور باقی رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے یہ چراغ بجھا دیں، مگر اللہ نے اس چراغ کو جلائے رکھنا ہے اور قیامت تک جلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اختلافات پہ نظر کرنی چاہیے، جو خیر کی بھلائی کے راستے ہیں ان کو اپنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو شر کے راستے ہیں ان کو ہمیں دبانا چاہیے۔ شر کو اگر کھلی چھوٹ دے دی گئی تو وہ خیر کو دبائے گا اور پھر فتنہ ہوگا۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ، اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے، آپس میں محبت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے، تو تکن فتنتن، پھر بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد تم دیکھو گے۔ حالات ہمارے ہمیں جس رخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ضرور سوچیں، ضرور سوچیں۔ بڑا سمپل اور سادہ دین ہے، بس مکمل ہے، اسی کو لے لیں، چھوڑ دیں باقیوں کو۔ ان کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، مگر ہم پابند کس کے ہیں؟ کس کے پابند ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ کلمہ انہی کا پڑھا ہے اور کسی کا نہیں پڑھا۔ دیکھیے ہمارے درمیان خیر آتی ہے کہ نہیں، اور آئے گی خیر، انشاءاللہ آئے گی، مگر ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے ہمیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں مگر میری پکار پہ لبیک بھی کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا رحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين واخذل الكفرة والمشركين والمنافقين۔ اللهم انصر من نصر دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر۔ أقيموا الصلاة۔ تو پھر اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کسی اور شخص کا دین اچھا نہیں ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اسی بنیاد پر تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ کہ جو سب کو چھوڑ چکا میری طرف ہی دیکھ رہا ہے تو میں اس کو اپنا دوست کیوں نہ بناؤں. لیکن جو اللہ کی طرف بھی دیکھے اور دوسروں کی طرف بھی دیکھے تو اس کی تو دوستیاں بہت سی ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, یاد رکھو یہ سارے فیصلے جو اللہ فرما رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اللہ اس کا بادشاہ ہے, اللہ کے حکم کے ماتحت چل رہی ہیں, تم بھی اسی کے ماتحت چلو. ہر شے جب اللہ کا کہنا مان رہی تم بھی مان لو, اس کے آگے ہر شے جھکی ہوئی تم بھی جھک جاؤ. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اللہ ہر شے کے بارے میں پورا احاطہ کیے ہوئے ہے, کوئی شے اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کیا سوال؟ اس کا جواب آگے آ رہا ہے اور اسی سے پتہ چل جائے گا کہ سوال کیا ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنْ, اللہ کے رسول آپ ان کو بتائیے کہ اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے, یعنی اس سوال کا جواب دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور جو چیز کتاب میں تم پر پڑھی جاتی ہے, فِي يَتَامَ النِّسَاءِ, یتیم عورتوں کے بارے میں, لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, کہ تم جو اللہ نے ان پر ان کے لیے فرض قرار دیا ہے حق المہر, تم شادی تو کرنا چاہتے ہو مگر تم ان کو حق المہر نہیں دینا چاہتے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ, اور تمہاری خواہش یہ کہ تم ان سے شادی کر لو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ, اور بچوں میں بھی جو بڑے کمزور بچے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی گارڈین نہیں ہے, اللہ نے تمہیں اگر بنا دیا ہے تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ یہ دیتا ہے, چاہے وہ بچے ہیں بچیاں ہیں, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرتا ہے کہ ان تقوموا للیتامى بالقسط, یتیموں کے کوئی بھی معاملے ہوں, یتیم بچی ہو یا بچہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, پیسے کا, اس کی تربیت کا, اس کے ترکے کا, کوئی بھی معاملہ ہو, اس میں تم مسلمان, کوئی بھی اس کا گارڈین بنتا ہے, سرپرست بنتا ہے, وہ انصاف پر قائم رہ کے اس کے ساتھ معاملہ کرے, کوئی زیادتی نہ ہو, نہ انصافی نہ ہو ان بچیوں کے ساتھ. کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ بچیاں یتیم ہوتی تھیں, والد امیر تھا وہ فوت ہو گیا, بچی اس کی جائیداد کی مالک بن گئی, کوئی گارڈین بن گیا تو گارڈین نے کہا اس کو میں پالتا ہوں پوستا ہوں, تو جب بڑی ہوئی جوان ہوئی تو گارڈین کے دل میں خیال آ گیا کہ میں ہی کیوں نہ اس سے شادی کر لوں, اور شادی بھی کر لی, اور ساتھ یہ بھی سوچا کہ امیر ہے لڑکی, اس کو حق المار کیا دینا ہے. سب ناانصافیاں, اس کے بارے میں سمجھایا, کرو بے شک کرو شادیاں لیکن انصاف کرو, اور اگر تم کچھ نہیں دے سکتے, انصاف نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, تو پھر ان کو چھوڑ دو, اور عورتیں ہیں ان سے جا کے شادیاں کر لو. وما تفعلوا من خیر, اور جو بھی نیکی تم کرو گے, فإن اللہ کان بہ علیما, اللہ اس کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا, اگر کوئی خاتون یہ ڈرتی ہو کہ میرا خاوند مجھ سے خوش نہیں ہے, اب خاوند جو ہے نا ہر بات سے نفرت کرتا ہے, مجھ سے مجھے پسند نہیں کرتا, اعراض کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, میری طرف توجہ نہیں کرتا, کوئی دلچسپی نہیں لیتا, اگر کوئی عورت محسوس کرتی ہو کہ یہ ہمارے حالات بن گئے ہیں اور کہیں اب میرا خاوند مجھے طلاق نہ دے دے, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو ان دونوں کی آپس کی ناراضگی اور ناچاکی اور جدائی پہ جو فیملی کے بزرگ لوگ ہیں وہ اگر بیچ میں پڑھ کے ان کے درمیان صلح کرا دیں تو یہ اچھا کام ہے, اس کو گناہ کا کام تھوڑی ہے. والصلح خیر, اور صلح جو ہے نا وہ بڑی اچھی چیز ہے, لڑائی اچھی چیز نہیں ہوتی, صلح کر لینا اچھی چیز ہوتی ہے. اور صلح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میاں بیوی جب آپس میں ناراض ہوئے, خوب باتیں ہوئیں, برادری بیٹھی, سب چلیں طے ہو گیا اور صلح ہو گئی. یہ صلح کیا ہے؟ صلح کا مطلب یہ کہ آج کے بعد پچھلی باتیں اب بند, اس کو ہم بھول گئے, اب نئی زندگی شروع کرتے ہیں. بس اگر اس نئی زندگی کے بعد پھر وہی پرانی باتیں دہرائی جا رہی ہیں تو یہ صلح نہیں ہے. صلح اسی چیز کا نام ہے کہ پچھلی باتیں دفن, اب ہم نئی زندگی شروع کر رہے ہیں. بس وصلح اسی کا نام صلح ہوتا ہے, ورنہ ہوتا یہی ہے کہ مجھے تو یاد ہیں تمہاری وہ باتیں, میں نے تو کبھی, میں تو بھول ہی نہیں سکتی, اور میاں بھی یہ کہتے ہیں, مجھے بھی اچھی طرح پتا ہے. تو وہ بعد میں بھی, صلح کے بعد بھی ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں, وہ لڑائی اسی طرح لڑائیاں ہوتی ہیں, اس کا نام صلح تھوڑی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وصلح خیر واحضرت الانفس الشح, اور نفس جو ہیں یہ کنجوسی کی طرف, بخیلی کی طرف زیادہ مائل کر دیے گئے ہیں, جھکا دیے گئے ہیں. یعنی بندے کا جو نفس ہے وہ بڑا کنجوس ہے, وہ تسلیم نہیں کرتا, عاجزی نہیں مانتا, وہ تسلیم نہیں کرتا کہ بھائی چلیں پچھلی باتیں معاف کر دوں, یا کوئی عورت ہے مرد ہے, دونوں کے نفس جو ہے نا وہ بڑے کنجوس ہیں, اعتراف نہیں کرتے, کھلے دل سے سامنے نہیں آتے, دل کو کھلا نہیں کرتے, تنگ کر لیتے ہیں اپنے دلوں کو, جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے ایسے معاملے میں خاص طور پر جہاں ایک گھر بن رہا ہے اور میاں بیوی چاہتے ہیں ہم اپنا گھر بنائیں, وہاں دلوں کو کھلا کرنا پڑتا ہے. دل کھلا کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس نے کوئی بات کی تو آئی گئی کر دی, میاں نے کی تو بیوی آئی گئی کر دے, بیوی نے کی تو میاں آئی گئی کر دے. اس لیے گھر چلانا ہے, ایک ایک شے کا حساب لینا اور ایک ایک شے پہ اس کی خبر لینا, احتساب کرنا, اس سے گھر نہیں چلتا. وأحضرت الأنفس الشح, اور خاص طور پر میاں بیوی جب آپس میں رہتے ہوں تو دونوں میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے, میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے آگے جھکوں, میں تو ایسا نہیں کروں گی یا ایسا نہیں کروں گا. اور دوسرے بھی سمجھاتے ہیں, مرد بننا مرد دھیان کرنا, اور عورت کو بھی دوسری مشورہ دیتی ہے, میں نے اپنے خاوند کو انگوٹھے کے نیچے رکھا ہے وہ ہلتا ہی نہیں ہے, تم بھی ایسا ہی کرنا. یہ غلط طریقے ہیں, بڑے غلط طریقے ہیں جو گھر کو توڑنے والے ہیں. یہ شیطانی رائے ہوتی ہے, اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے. فَإِن وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم احسان کرو اور اللہ کا خوف رکھو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اور دیکھو شادی کی, دوسری شادی کی, تیسری کی, چوتھی کی بڑی خواہش ہوتی ہے بندے میں کہ میں کر لوں, میرے پاس ہمت ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں بے شک کرو, مگر ایک بات یاد رکھنا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم وہ دو بیویاں رکھو یا تین یا چار, ان کے درمیان انصاف کر سکو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا انصاف ہے, جو دوسرے ہر ایک کے رائٹس ہیں, ہر بیوی کے رائٹ ہوتے ہیں. مثلا دو بیویاں ہیں تو دونوں کو ایکول وقت دینا ہے, اور دونوں کے درمیان انفاق جو ہے, خرچہ جو ہے, وہ درمیان میں ایک جیسا چلانا ہے. اور پھر اسی طرح یہ اصل چیز ہے, دونوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں, دونوں کو ایکول وقت دینا ہے, اور دونوں کے درمیان انفاق بھی برابر برابر چلانا ہے. یہ بڑا کم ہوتا ہے, کیوں, بندے کا دل ایک طرف جھک جاتا ہے کہ یہ بیوی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے, اور دوسری طرف نہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایک طرف جھک گیا اور جو دوسری ہے وہ لٹکی ہوئی ہے. لٹکی ہوئی اس معنی میں, نہ وہ متعلقہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میاں آتا ہی نہیں, بات ہی نہیں کرتا, کوئی مجھے بیوی ہی نہیں سمجھتا, یا پھر وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہ یہ سمجھتی ہے کہ میں متعلقہ ہوں, اور نہ یہ سمجھتی ہے میں شادی شدہ ہوں, وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم, تم انسان ہو, میں جانتا ہوں انسانوں کے مزاج کو اور تمہارے میلان کو بھی. خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حد تو آپ کی نو ازواج مطہرات تھی. آپ نے اپنی زندگی میں جو اصول بنایا, جو اللہ نے تعلیم دی, اسی کے مطابق آپ چلے ہیں. کسی بیوی پر انفاق میں یا وقت دینے میں آپ نے زیادتی نہیں کی. وقت دیا ہے تو سب کو ایکول دیا ہے, نفقہ دیا ہے, کھانے پینا دیا ہے تو سب کو برابر کا دیا ہے, ٹائم بھی اور خرچ بھی برابر کا دیا ہے. یہ ہو گیا. اسی لیے تو آپ دیکھیے نا کہ کہ کوئی آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ سیرت النبی میں آپ پڑھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات جو ہے نا وہ نقل ہے، مگر مجال ہے کسی بیوی نے یہ لفظ کہے ہوں کہ اللہ کے رسول نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ زیادتی آپ نے نہیں کی. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی، اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں اپنی بیویوں کے درمیان کرتا ہوں، وقت بھی سب کو برابر دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان پر خرچہ بھی برابر برابر کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک دل کا معاملہ ہے، دل کا، کہ یہ برابر برابر ہو یہ نہیں ہو سکتا. میرا دل جو ہے وہ زیادہ تر جھکا ہوا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ کی طرف، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ تو اللہ کے رسول تھے جنہوں نے تقسیم صحیح کی، مگر ہم جو انسان ہیں ہم سے یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. اور جو دو بندے ہیں جنہوں نے شادیاں دو بیویاں کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رہیں وہ، لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے اس ملک میں، اس ملک میں تجربہ یہی بتاتا ہے کہ وہ بندہ دو شادیاں کر کے واقعی سکھی نہیں ہے، وہ پریشان ہے. تجربہ الا ماشاء اللہ، کوئی ہو سکتا ہے. آپ غیروں میں جائیں تو ان کے ہاں کوئی ایسے مسئلے نہیں، یہ ہمارے ہاں مسئلے ہیں. یہیں اسلام آباد میں ایک میرا ملیشین اسٹوڈنٹ آیا ملائیشیا سے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں، تو اس نے مجھے گھر بلایا تو میں نے دیکھا اس کا گھر یہیں بھائی F10 میں کہیں تھا گھر، اس کا بڑا سا گھر. میں نے کہا یہ تم نے اتنا بڑا گھر کیسے لے لیا؟ کہتے ہیں جی میں جاب کرتا ہوں. وہ کیسے؟ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کا میں ذمہ دار ہوں یہاں، تو وہ مجھے تنخواہ دیتی ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں. چلو میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو گھر میں گیا تو اس کے اتنے سارے بچے آ گئے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے سب میرے بچے ہیں، اور یہاں سا لڑکا یعنی مجھ سے کافی چھوٹا. میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ ایک بیوی سے؟ کہتا ہے میرے پاس اس وقت چار بیویاں ہیں، اسی گھر میں رہتی ہیں، چار بیویاں. میں نے کہا چار؟ کہتا ہے ہاں. میں نے سمجھا تھا دو ہوگی، تین ہوگی، چار. تو میں نے کہا یہ کس طرح تم چلا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیا لڑتی نہیں ہیں آپس میں؟ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لڑائی نام کی کوئی چیز ہمارے درمیان آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہو یہ رہا ہے، کہتے میں نے جو اپنے گھر کا سسٹم چلایا وہ اس طرح کہ میں جو اپنا کام کرتا ہوں تو روزانہ ایک بیوی میرے ساتھ چلتی ہے، سب بیویوں سے میرے بچے ہیں، ایک بیوی روزانہ میرے ساتھ چلتی ہے اور میرے ساتھ کام کرتی ہے، ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں، اور اس بیوی کے بچے اور باقی تین بیویوں کے بچے، وہ ایک بیوی سنبھال دوسری بیوی سنبھالتی ہے، تیسری بیوی گھر کو صاف ستھرا کرتی ہے، کپڑے دھو، یہ کر وہ کر، اور چوتھی بیوی کھانا پکاتی ہے. آرام سے سسٹم چل رہا ہمارا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. ملیشین تھا، بیویاں اس کی ملیشین تھیں، ان کے یہاں کوئی جھگڑے نہیں، یہ ہمارے یہاں ہی ہیں، ہمارے یہاں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں ایسے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے اس نے بظاہر مجھے جو پکچر دکھائی ہو وہ ایسی ہو، وقتی طور پر ایسی ہو، لیکن فیوچر میں بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، کوئی نہ کوئی بہرحال بندے میں کمزوری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا. تو فلا تمیلوا کل المیل، تو لہذا پوری طرح جھک نہ جانا ایک بیوی کی طرف، فتذروها کالمعلقہ، اور دوسری جو ہے بالکل لٹکی ہوئی رہ جائے، نہ وہ متعلقہ سمجھے نہ وہ اپنے آپ کو شادی شدہ سمجھے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، اگر تم آپس میں صلح کر لو، ناراضگیوں کو چھوڑو، ایک دوسرے کا خیال کرو، یہ عورتوں کو بھی خطاب ہے، اور دوسرا ساتھ یہ کہ تم خدا خوفی کا مظاہرہ بھی کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا مہربان ہے اور بخشنے والا بھی ہے، غلطیاں معاف کر دے گا، تمہاری صلح پہ اللہ خوش ہو جائے گا، پچھلی غلطیاں معاف کر دے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر واقعی انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، اور طے کر لیا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں، تو ہو جائیں جدا، پھر بھی گھبرائیں نہ. یغنی اللہ کل من ساعتی، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی وسعت کی وجہ سے ہر ایک کو، بیوی کو بھی اور میاں کو بھی غنی کر دے. غنی سے مراد یہ کہ وہ بیوی طلاق لے کے کسی ایسی جگہ شادی کرے جس کو ایسا میاں ملے جو اس سے بھرپور محبت کرتا ہو، اس کا پورا خیال کرتا ہو، اور یہ بھی اس کو طلاق دے کے کہیں ایسی جگہ شادی کر لے جس کو ایسی بیوی ملے جو اس سے خوب محبت کرنے والی ہو، اس کا اچھا خیال کرنے والی ہو، اس کی عزت کرنے والی ہو. تو یغنی اللہ کل من سعتی، کیونکہ مستقبل جو ہے نا وہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کر سکتا ہے. مگر ہمارے ہاں یہ یقین بھی کم ہے، یقین مانے یہ یقین بہت کم ہے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بیٹی کو طلاق مل گئی تو کیا ہوگا، تو ساری عمر بیٹھی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ یقین ہی نہیں ہے ہمارا مستقبل پر، اور ہم سمجھتے ہیں جیسے سب چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور جب ہمارے ہاتھ میں ہیں تو ہم اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور فیصلے میں لڑائی جھگڑے مقدمہ بازی اور پھر عدالتوں کے چکر اور وکیلوں کی فیسیں اور معلوم نہیں نفرتیں، قتل، آگے کیا کیا کام بڑھتے جاتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے ہمارا. یہ سب اللہ پر توکل نہ کرنے کے نتائج ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. ہم نے ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں ان کو وصیت کی تھی، مسلمانوں تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے یہ وصیت کی تھی، اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، معاملات کو نمٹانا خدا خوفی کے ساتھ بس. اور اگر تم ان باتوں کو نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جب اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو تم بھی اس سے باہر نہیں ہو، اللہ کا اختیار ان پہ چل رہا ہے تو تم پر بھی چلے گا. وکان اللہ غنیاً حمیدہ، اور اللہ جب فیصلے کرے گا تو بے پرواہ ہوگا، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور اپنی ذات میں محمود بھی ہے. پھر سن لو، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کے حکم کا پابند ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، لہذا اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اللہ کو وکیل کارساز بنانا بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑا سہارا ہوگا تمہارے لیے، وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے لوگو تمہیں ایک لمحے میں لے جائے، جو انسان اس زمین پہ آباد ہیں ان کو ایک چٹکی میں ختم کر دے، سارے کے سارے نسل آدم ان کے وجود کو بالکل ختم کر دے. ویاتی بآخرین، اور کسی اور کو تمہاری جگہ لے آئے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں لمحوں میں لمحوں میں. وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اللہ کے پاس اس کی قدرت ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے دنیا میں اس کا ریوارڈ ملے، تو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا کا بھی اور آخرت کا دونوں ثواب موجود ہیں. مراد یہ کہ تم دنیا کیوں مانگتے ہو، آخرت بھی مانگو، دنیا بھی مل جائے گی مگر آخرت کو مت بھولو، اس کو بھی مانگا کرو. وکان اللہ، آگے کیا، وکان اللہ سمیعاً سمیعاً بصیراً، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے، یعنی وہ سنتا بھی ہے. تم دعائیں تو کرو، تم مانگو اس سے دنیا اور آخرت دونوں، اللہ تمہیں وہ بھی دے گا، اور بصیرہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، یہ تمہاری تگو دو دنیا کے لیے آخرت کے لیے، وہ اس کو بھی دیکھتا ہے. لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین بالقسط، قسط پر انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، ڈٹ جانے والے بن جاؤ، اور اس پہ گواہی دو تو صرف للہ دو، خواہ یہ گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، یا والدین کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے. انصاف کا دامن نہ چھوڑنا اور سچی گواہی دینا، بس یہ ہے. تم نے انصاف کا علم بردار بننا ہے، بتانا ہے کہ یہی اسلام ہے، یہی چیز ہے جو ہمارے ہاں چلے گی، اور اس میں ہم کسی رو رعایت کے قائل نہیں ہیں کہ اپنا ہے تو یہاں اس کو ادھر کر دیجئے، انصاف اس کے ساتھ نہ ہو اور یہ پرائے ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کی بات ہوگی، نہ ہر ایک کے ساتھ. این یکن غنیاً او فقیراً، اگر جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو چاہے وہ امیر آدمی یا غریب آدمی ہے، تمہیں اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے کہ غریب ہے یا یہ امیر آدمی ہے، یہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، نہ. فاللہ اولیٰ بہما، اللہ زیادہ حقدار ہے، ذمہ دار ہے ان دونوں کا، تم نہیں ہو. اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا, دھیان کرنا کہ انصاف سے تم ادھر ادھر نہ ہو جانا, کہیں اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے انصاف کو چھوڑ دو, یہ کام نہ کرنا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, اگر تم نے بات لگی لپٹی کی گواہی دیتے وقت, بالکل یعنی جلیبی کی طرح بات کی تم نے پھیر پھیر کے, یا تم نے کہا میں گواہی نہیں دیتا اور تم جانتے ہو اس چیز کو کہ واقعی تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے, یعنی اس وقت تم موڑ موڑنا چاہتے ہو, تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب اچھی طرح باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, مومنو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. یہ کیوں کہا ہے؟ ہم تو پہلے مومن ہیں. مراد یہ کہ یہ بس جو اظہار کیا ہے نا, اظہار کرنے کے بعد عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھاؤ. یہاں ہم واقعی پکے مومن ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو عمل کرنا بھی جانتے ہیں اور اس کا اظہار کرنا بھی جانتے ہیں. کرو اس کا اظہار, عمل کرو, قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو. والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اللہ نے اپنے رسول پر جو کتاب نازل کی ہے اس کو بھی مانو. یہ ماننا کیا ہے؟ یعنی جو وہ کہتی ہے اس کو تسلیم کرو, جس چیز سے وہ روکتی ہے اس سے بھی پرے رہو. یہ ماننا ہے, کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کی اپنی خواہشات آتی ہیں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ ابھی موقع ہے, یہ چانس ہے, میں نے اس کو چھوڑ دیا تو شاید آئندہ کچھ نہ ہو, تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اس میں پڑ جاتا ہے. چاہے رشوت لینی ہو, چاہے سود لینا ہو, چاہے جھوٹ اور فریب سے مال کمانا ہو, وہ کہتے ہیں یہ چانس ہے, بعد میں کہاں ملتا ہے. تو ایسے موقع پر اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, تم نے اس کتاب کو ماننا ہے, اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا, یہ دھیان کرنا ہے. والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ, جو اللہ اس کے فرشتوں, کتابوں, اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا کفر کرے گا, اس کا انکار کرے گا, تو وہ واقعی سیدھی راہ سے بھٹک کے بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا. یہ ایمانیات ہیں, ان ایمانیات میں سے کسی ایک ایمان کو وہ تسلیم نہیں کرے گا وہ گمراہ ہے اللہ کی نظر میں, وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا, یہ یعنی بعد بعد لمحے لمحے کے بعد اپنے آپ کو بدلتے رہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہے, پینترا بدلتے رہے, یا ہمارے آج کل کی زبان میں لوٹے بنتے رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم, ایسے لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا, اور ایسوں کو اللہ نے کبھی سیدھی راہ دکھانی ہی نہیں, اس لیے کہ ان کا مزاج میں, ان کی گھٹی میں یہ چیز پڑ گئی ہے کہ ہم فصلی بٹیرے ہیں, ہم موسم کو دیکھتے ہیں, ہم دھار کو دیکھتے ہیں, تیل کی دھار کو, بس جدھر رخ ہے ادھر ہم چلتے ہیں, جدھر ہوا کا رخ ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کیا ہدایت دے؟ یعنی مومن کبھی ہوا کے رخ کو نہیں دیکھتا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میرا ایمان, میری کتاب, میرا رسول, میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے, وہ ہوا کے رخ کو نہیں دیکھتا, وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے, وہ ان چیزوں کی طرف کوئی, ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. تو بشر المنافقین, اے یہ لوگ منافق ہوتے ہیں, تو ان کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ان کو خوشخبری دیجیے, یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے, یہ تو سزا ہوتی ہے. یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک مجرم کو پکڑ کے پولیس کہتی ہے نا چلیے جناب جیل کی سیر کیجیے, یہ وہی چیز ہے کہ منافقوں کو بھی خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, یہ لوگ وہ ہیں جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا گہرا دوست بناتے ہیں, ان کو مسلمان اچھے نہیں لگتے, کفار وہ اچھے لگتے ہیں, ان سے دوستیاں گانٹتے ہیں, ان کی ایک ایک بات اچھی لگتی ہے, مگر مومن کی بات ان کے لیے کیا ہے, اچھی نہیں ہے، مومن سے دوستی بھی اچھی نہیں ہے، ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں. مومن سے دوستی کر لی تو یہ کافر لوگ یہ نہ کہیں اوئے تم اس کے دوست ہو تو میں کیسے اپنا دامن بچاتا پھروں گا. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کفار سے دوستی رکھو، کیونکہ یہی مشکل وقت میں کام آئیں گے. مومن کون ہوتے ہیں؟ یہ حالات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن مجید میں کی ہیں. دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہر دور میں یہ کتاب مسلمان کے مسائل کو، اس کے حالات کو چھیڑتی ہے اور مسلمان کو آگاہ کرتی ہے کہ تم نے ہوشیار رہنا ہے، ایسا بندہ نہیں بننا. ایب تغون عندہم العزا، ان کفار کے ساتھ دوستی کر کے کیا یہ منافق کسی عزت کی تلاش میں ہے کہ ہم بڑے معزز بن جائیں گے، ہمیں بڑا مرتبہ اور مقام مل جائے گا، ہمیں عہدے مل جائیں گے، اس سے عزت مل جائے گی؟ یعنی کفار سے دوستی اور عزت کی خواہش انہی سے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یاد رکھیں عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے. تو مسلمان تو بنو، حقیقت ہے، مسلمان تو بنو. یعنی سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی چیز عطا کی ہے جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا دشمن ایک میل کی، ایک مہینے کی مسافت پہ بیٹھا ہے، میں یہیں بیٹھ کے اگر اس کو للکاروں کہ میں آ رہا ہوں تو وہیں تھر تھرانے لگ جائے. مومن تو ایسا ہوتا ہے، یہ عزت ہوتی ہے. تو یہ عزت ہے کہ ٹیلی فون پہ گالیاں سنی جائیں؟ یعنی دوسرے ملک کا سربراہ کسی ملک کے سربراہ کو بات کرے، عزت نہ کرے اس کی، اس کو گالیاں دے اور لوگوں کے سامنے کہیں جی میری بڑی عزت ہے. ہم جانتے ہیں کیا عزت ہوتی ہے، یہ عزت نہیں ہوتی. کوئی عزت نہیں دیتا مسلمانوں کو. منافق اگر تلاش کرتا ہے تو اس کو بھی عزت نہیں ملتی، اگلے ذلیل کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ کل ان کے پاس تھا، آج ہمارے پاس آیا، یہ فائدے کے لیے آیا، اور اس کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. پھر ذلیل کرتے ہیں اس کو، اس کی آنکھوں میں اس کو گروا دیتے ہیں، اس کے ضمیر کو لوٹ پوٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پبلکلی بھی اور میڈیا پر بھی اس کو خوب ذلیل کیا جاتا ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے کتاب میں تم پر مسلمانوں یہ بات نازل کر دی ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ تم اگر کسی محفل میں یہ دیکھو کہ اللہ کی آیات سنی جا رہی ہیں اور لوگ کچھ ہیں وہاں جو اس کا انکار کر رہے ہیں اور ان آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو مسلمانوں تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ اور اس وقت آؤ جب وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائے، ورنہ ایسی بات محفل میں مت بیٹھنا. یہ تمہیں بتایا جا چکا ہے. ایسی محفل میں شریک ہونا جہاں اسلام کی، دین کے کسی شعار کا مذاق اڑا جا رہا ہو، مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، مت بیٹھے. ہاں اس محفل میں بیٹھے جہاں کوئی اور باتیں ہو رہی ہوں، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر بیٹھ گیا ٹھنڈے پیٹوں، اس نے یہ سب برداشت کر لیا، تو یاد رکھیے انکم اذم مثلہم، پھر تم بھی ان کفار جیسے ہو گئے اللہ کی نظر میں. تم مسلمان نہیں ہو، پھر تم ویسے ہی ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ ایسے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. الذین یتربصون بکم، یہ منافق وہ ہیں جو مسلمانوں تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے حالات کب پلٹا کھاتے ہیں. مدینہ میں مسلمان نکلتی ہیں فوجیں ان کی، دعائیں کرتے ہیں، بڑی دل کی خواہش ہوتی ہے خدا کرے زندہ واپس نہ آئے اور پھر مدینہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے، یہ اسی چیز کے انتظار میں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم لڑائی میں جاؤ اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو جائے، تو یہ کہتے ہیں أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ صرف رہ گئے ہیں نا پیچھے، لیکن مدینہ میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے نا، نماز ہم تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں، الیک سلیک ہوتی تھی، اب اتفاق ہے ہم نہیں جا سکے، لیکن ہیں تو ہم تمہارے ساتھ. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر لڑائی کا پانسہ بدلا ہوا ہو اور کافروں کے حق میں کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہو یا ان کو کوئی حصہ ملا ہو، تو قالوا، تو یہ آگے بڑھ بڑھ کے ایک ایک مسلمان کو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، اپنے یاروں کو کہتے ہیں ہم نے تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا، ڈرایا نہیں تھا. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں مومنوں کا ساتھ دینے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیوں گئے تھے؟ ہم نے تو پہلے تمہیں بتا دیا تھا مت جاؤ لڑنے، مار کھاؤ گے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کیا لڑنے جا رہے ہیں؟ یہ ایسے لڑائی ہوتی ہے؟ لڑائی کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ ہتھیار ہوتے ہیں، کچھ انسان تیار ہوتا ہے، یہ تو نہیں لکڑی اٹھائی میدان میں چلا گیا جی میں لڑنے جا رہا ہوں، وہاں ماری کھانی تھی اور کیا کرنا تھا، ہم نے پہلی تمہیں منع کر دیا تھا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا، کوئی بات نہیں، کرنے تو ان کو باتیں۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مگر یہ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر غلبے کا کوئی راہ نہیں دکھانی کہ وہ مسلمانوں کو دبا سکیں، کلی طور پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک جگہ دبائیں گے تو مسلمان دوسری جگہ ابھر آئیں گے، وہاں دبائیں گے تو تیسری جگہ ابھر آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ مسلمانوں پہ یہ کنٹرول کر سکیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافق جو ہیں یہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے نظریے کے ذریعے، اپنے عقیدے کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، عقیدے کا دھوکہ، دل سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بظاہر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر اندر سے کافر ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے یا دھوکہ دینے والا ہے، وقت آئے گا اللہ ان کو دھوکہ دے گا، کو دھوکہ کیا ہوگا، دنیا میں تو یہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ بڑا بھولا ہے، بس ٹھیک ہے ہمارا معاملہ چل رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، سب کچھ ہے، وہی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ جب ان کا ریکارڈ کھول کے ان کے سامنے دکھائے گا تو ان کو سمجھ آئے گی کہ اوہ ہم نے تو غلط سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو سارا کچھ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اب ان کو سمجھ آئے گی کہ دھوکے میں ہم تھے یا کون اور تھا۔ یا بعض احادیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ اس منافق کو کہے گا کل قیامت کو، ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا میں نے بڑے کام کیے، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، دین کا بڑا ساتھ دیا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، لیکن تھا منافق۔ اللہ نے فرمایا پھر بس یہ کام کیے ہیں تو کیا چاہیے؟ جنت۔ اچھا ٹھیک ہے یہ راہ ہے چلتے جاؤ، یہ راستہ ہے تمہاری جنت کا، وہ چلتا جائے گا اچانک جہنم کا گڑھا آئے گا، اس میں گر جائے گا، یہ اللہ نے اس کے ساتھ چال چلنی ہے۔ وہ دین کے ساتھ ایسے ہی چلتا تھا نا، دنیا میں مسلمان کے ساتھ چلا، راستے میں اس نے اپنا ضمیر بیچا، غدار بنا، دوسروں کو راز بتائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، دین کو نقصان پہنچایا، ایسی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو کل قیامت کو وہاں بھی دینی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگ ایسے ہیں جب مسلمانوں تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو نماز پڑھتے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ جیسے سستی کی پنڈ ہے، کوئی بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، بڑا بوجھل سمجھ کے چلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ہائے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ہائے ہائے مجھے یہ تکلیف ہے، یہ ہے، بڑی مصروفیت تھی، وقت نکالنا پڑ رہا ہے، جانا پڑ رہا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی نماز ان کو بڑی بوجھل، کوئی خشوع نہیں، کوئی خضوع نہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، کرتے ہیں تو تھوڑا سا، بس یہ زبانی اللہ اکبر اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، باقی کچھ نہیں۔ مذبذبین بین ذلک، بس گم و گو کی حالت میں ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مومنوں کی طرح پوری طرح آتے ہیں اور نہ کفار کی طرح پوری طرح جاتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر جھک گئے کبھی ادھر جھک گئے، جیسے اوپر بتایا کہ پانسا دیکھتے ہیں کدھر پلٹتا ہے تو جدھر پانسا پلٹا ادھر جھک گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر تم کوئی راہ نہیں پاؤ گے، سیدھی راہ اس کو پھر نہیں مل سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کافروں کو کبھی دوست نہ بنانا اہل ایمان کو چھوڑ کے، یہ یاد رکھنا، کتنی تعلیم ہے، بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو دوست نہ بنانا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا میڈیا پڑھتے ہیں اور اس میڈیا میں کوئی مسلمان متشرع آدمی اس کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کی عزت نہیں کرتا ہمارا میڈیا، اس کی عزت نہیں کرتا، یعنی اس کو اس طرح مخاطب کرتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ہو، جس کی بےزتی کرنی ہو نا ویسے اس کو، فلاں کہتا ہے، فلاں اس طرح کا آدمی ہے. لیکن ان کے لوگ، وہ چاہے کتنے پکے مجرم ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بارے میں میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے کہ جس نے بہت سے لوگوں کو ناروے میں قتل کیا تھا، تو اس کو جب عدالت میں پیش کر دیا کیا گیا تو اس کی جو روداد ہمارے اخباروں نے لکھی تو اس میں یہ لفظ لکھے تھے کہ آپ فرماتے ہیں قاتل ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے وہ جو کہہ رہا ہے، تو فلاں یہ صاحب فرماتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے. اور اپنا مسلمان جس کے بارے میں ہم 100% لا علم ہیں کہ واقعی یہ مسلمان ہے کہ نہیں، یا مجرم ہے کہ نہیں، مسلمان ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے منہ سے کوئی عزت کے لفظ نہیں نکلتے. دوست ہم نے کس کو بنایا ہوا ہے اور دشمن ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہماری اپنی اجتماعی جو صورتحال ہے وہ کیسی بن چکی ہے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کی واضح دلیل اپنے خلاف لے آؤ، یعنی اللہ تمہارے خلاف ایک واضح دلیل تمہارے سامنے پیش کر دے؟ یا تم تھے کیا، اصل میں تم کیا تھے، کس کو دوست تم نے بنایا ہوا تھا اور کس کو دشمن بنایا ہوا تھا؟ جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو اپنے خلاف یہ دلائل کیوں رب کی بارگاہ میں جمع کروا رہے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یاد رکھو، یہ منافق جو ہیں جہنم کے انتہائی نچلے طبقے میں جائیں گے اور ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا. بڑا برا فعل ہے، کفر سے بھی بڑھ کر یہ برا کام ہے نفاق، کہ انسان اندر سے کچھ ہو اور اسلام کے بارے میں کچھ ہو. بظاہر الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، کفر سے اسلام کی طرف آ کے پھر وہ کام نہیں کرتے جو نفاق کے ہیں، غداری کے ہیں، ضمیر فروشی کے ہیں، بلکہ وہ پکے اور کیا کہتے ہیں مستقل مزاج کے مسلمان بن جاتے ہیں. اور پھر واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، یا اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، ان کا ایک ایک عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. تو یہ لوگ ہیں مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ، ان کو مومن شمار کیجئے گا. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں سزا دے؟ ان شکرتم، اگر ایمان لانے کے بعد، وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو پھر کیا پڑی؟ اور شکر یہی ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہ سب سے بڑا شکر ہے. اگر ہم مومن بھی بن جائیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں سزا دوں، تم تو میرے محبوب بندے ہو گئے، میں تو تمہیں اپنی رحمتیں عطا کروں گا، تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کروں گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مومن بنے نا، اس کا شکر گزار بنے نا بندہ. تو اسی وجہ سے تو جب مومن بن جاتے ہو مگر شکر گزار نہیں بنتے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ پھر سزائیں دیتا ہے، یہ اصل چیز ہے. وکان اللہ شاکرًا علیمًا، اور اللہ قدردان بھی ہے. کوئی مومن ایمان کے بعد عمل صالح کرے تو اللہ اس کے عمل صالح اور ایمان کی قدردانی کرتا ہے. اور قدردانی کیا ہے؟ اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا ایمان مقبول، اس کا عمل مقبول. اور مقبولیت کی نشانی یہ کہ اللہ اس کو وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، یہ قدردانی ہے. اور پھر علیمہ، وہ جانتا بھی ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے، دوسروں کے لیے کر رہا ہے. پارہ ختم ہو گیا؟ چلے الحمدللہ، میں سمجھا ابھی پیجز ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.